ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں غسل کے ابواب چل رہے تھے یا غسل کے مسائل، یہاں بھی اس حدیث میں بھی غسل کا مسئلہ ہے. اس حدیث کو بہت سے فقہا نے اغسال مستحبہ میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ مجد ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منتقا، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ جو غسل کے انواع ہیں وہ غسل مستحب ہیں، لیکن دلیل کو دیکھا جائے تو اس میں سب غسل مستحب نہیں نظر آتے ہیں، بلکہ بعض میں وجوب کی بھی دلیل ملتی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے یا چار اسباب سے، چار وجوہ کی بنا پر غسل فرمایا کرتے تھے. من الجنابتی، جنابت کا غسل، جنابت کا غسل جہاں تک کی دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ واجب ہے بہرحال، اور وجوب اگر سنت سے نہیں ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد سے جو چیز ثابت ہوگی اس سے وجوب نہیں ثابت ہوگا، بعض بے دینوں نے یہ بات بھی کہی ہے، تو ان کے لیے قرآن کی دلیل پیش کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنابت لگی ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابہ ویوم الجمعتی، تمام مذکورات چیزوں کو مستحب بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ واجب کہا جا سکتا، دیکھا جائے کہ دلیل کس چیز کی طرف مائل ہے. ویوم الجمعتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے جمعہ کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل فرمانا کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ بعض لوگوں نے اسے کہا ہے کہ غسل یوم الجمعہ واجب یعنی فرض ہے، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے. دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، واجب کا مطلب حق ہے، یعنی ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے، استحبابی سمجھ لیجئے یا افضل طریقہ، ثواب کے لیے باعث ثواب یا باعث کثرت ثواب ہوگا، یہ سب معنی انہوں نے لیے ہیں. لیکن اس باب میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کو کا حکم کیا کرتے تھے. ایک تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، آپ کے کرنے کے بارے میں، آپ کے افعال کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کا سب کام واجب نہیں ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن دوسری ادلہ اگر اس کے ساتھ مل رہی ہیں، دوسری احادیث میں اگر آرڈر یا حکم دیا جا رہا ہے غسل کا، اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا حکم بڑا آدمی، بادشاہ یا سید، مالک غلام، اگر غلام کو کوئی حکم دیتا ہے تو جب تک اس میں ایسے قرینے نہ پا جائیں کہ اس کام کو کرے یا نہ کرے، تو اس کا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا. اسی طرح معاملہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتیوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کا مسئلہ تو بہرحال ثابت ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا کرنا واجب ہے، اگر دوسرے اسباب وجوب سے اس کو نہ پھیریں. غسل یوم الجمعہ حدیث، دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر غسل جمعہ واجب ہے، یہ لفظ کے معنی ہوا. لیکن علماء نے دوسری دلیلوں سے یہ کہا ہے کہ نہیں، غسل جمعہ کا اگر واجب کہا جائے گا تو صرف اس شخص پر جس پر جمعہ واجب ہے، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں، اس وجہ سے یا لونڈیوں پر، بادلوں نے کہا غلام پر بھی واجب نہیں، لیکن صحیح ہے کہ غلام پر واجب ہے. جن لوگوں پر جمعہ واجب نہیں، مسافر پر واجب نہیں ہے، تو مسافر کے لیے غسل واجب نہیں ہوگا. یہ چیزیں وہ عام طور پر بیان کرتے ہیں اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے. اور دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بھی عام طور پر غسل جمعہ کے وجوب کے قائل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبے کی حالت میں تھے، حضرت عثمان اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کو کاٹ کر کے اور انہوں نے کہا ایو وقت ہذا، یعنی یہ عام آدمی اگر ان اوقات میں آئے جمعہ کے لیے یا مسجد کے اندر، تو ہو سکتا ہے مسئلہ ہلکا ہو، لیکن بزرگ یا بڑے مرتبے کے لوگ اگر نماز میں تساہل کرنے لگے تو ان کے پیچھے لوگ ان کی اقتداء کرنے لگیں گے، گمراہی کا سبب بنیں گے. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو کہا ایو وقت ہذا، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے آپ کے جمعہ کا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے کہا کہ واللہ کنت فی شغل فما منی الا ان سمعت النداء فتوضأت وجیت، میں کسی کام میں مشغول تھا، اچانک جمعہ کی اذان کان میں پڑی، فوراً وضو کر کے اور مسجد میں آ گیا. اس پر انہوں نے دوسرا آل وضو، فقط صرف وضو کیا تم نے؟ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل. حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ کا حکم کیا کرتے تھے. دیکھیے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ غسل یوم الجمعہ واجب ہے، لیکن کیا حضرت عثمان نے واجب کو چھوڑ دیا؟ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جلدی میں جمعہ چھوٹنے کے ڈر سے چونکہ مشغول تھے، ان پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن مشغول ہونے کی وجہ سے وہ جمعہ کا غسل نہ کر سکنے کا ٹائم نہ ملا، جمعہ کا غسل کرنے کا ٹائم نہ ملا، اس وجہ سے نہ کیے اور آ کر کے جماعت میں مل گئے مجبوری کے وقت، ان کو گناہ کا مرتکب نہیں کہا جائے گا. لیکن عام حالات میں آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ غسل یوم الجمعہ کو چھوڑے، کیونکہ اور اس کے مشابہ بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تاکیدی حکم ہے، علی الاقل ایک تاکیدی حکم ہے، اس کو نہ چھوڑنا چاہیے. تو مسئلے میں اختلاف ہوا کہ واجب ہے یا سنت، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حتی الامکان اگر آدمی کو غسل کرنے کا موقع ہے تو چھوڑنا جائز نہیں. ومن الحجامت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے سے غسل کرتے تھے، پچھنے سے. من الحجامہ یعنی پچھنا جو لگاتے ہیں، جس کو پچھنا ہی کہتے ہیں اردو میں، کسی جگہ سے اس طرح کے کیا نام ہے، چھری سے یا کسی تیز دھار سے زخمی کر کے پھر اس میں سینگی لگا کر کے اور کھینچتے ہیں، تو خون، خراب خون جو ہے نکالنے کا یہ طریقہ پرانے زمانے میں رہا ہے، اور یہ علاج کا بہت ہی اچھا طریقہ جانا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لگواتے تھے پچھنا، اور حکم بھی دیا تھا بعض لوگوں کو، بعض امراض کی بنا پر، خاص طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو روماٹیزم وغیرہ کا مرض ہے جس کو عرق النسا یا اور دوسرے اس قسم کے امراض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں اس خون کا نکالنا یا اس سے بڑھ کر کے فسد کرتے ہیں رگ کو چیر کر کے یا رگ میں کو زخمی کر کے خون نکالنے سے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجامت سے بھی غسل کرتے تھے، لیکن دوسری روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کیا اور اس کے بعد آپ نے وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے حجامت سے، حجامت کا مطلب اردو میں حجامت نہ سمجھیے، حجامت کا مطلب ہے کہ بال یا موچھ داڑھی بنانے کا نہیں، حجامت کا مطلب وہ پچھنی لگانے کا ہے، وہ بال کٹوانے کی اصطلاح دوسری ہے اور عام لوگ اس کو حجامت کہتے ہیں، آپ کی حجامت کریں گے ہم جیسے کہتے ہیں تو الگ بات ہوئی، لیکن حجامت جو عربی میں یہاں لفظ جو ہے وہ پچھنی لگوانے کا ہے، اس معنی میں اس پہ آپ نے وضو تک بھی نہیں کیا، چھ جائے کہ کہا جائے کہ وضو حجامت سے غسل واجب ہوگا. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ان چار اسباب سے غسل کیا کرتے تھے، بعض اسباب واجب ہوئے جیسے کہ غسل جنابت یا غسل یوم الجمعہ، اور حجامت جو ہے وہ اس سے غسل واجب نہیں ہوا. ومن غسل المیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے غسل سے بھی، میت کو غسل دینے کے بعد غسل دیتے تھے، کیا کوئی ایسا واقعہ کسی کو یاد ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو غسل دیا؟ مجھے تو بہرحال میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں ایسی روایت ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میت کا غسل دینا ثواب کا باعث ہے، اس میں کوئی ہتک یا بے عزتی کا کوئی شائبہ نہیں انشاءاللہ. بہت سے لوگ، یہاں تک کہ بہت سے اسلاف رضی اللہ عنہم، جس طرح زیارت قبور سے موت آخرت کی تذکیر ہوتی ہے یا یاد دہانی ہوتی ہے، اسی طرح غسل میت کر کے بھی آخرت اور موت کو یاد کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے تھے، اور وہ ڈھونڈتے رہتے تھے. بہت ہی بزرگ محدث تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ مجھے بتائے کہیں میت ہو تو میں اس کا غسل دوں. مشہور تھے اس باب میں. تو بہرحال اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام فرمایا ہو تو کوئی بری بات نہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو گویا شرف بخشا، لیکن میں جہاں تک میں نے ڈھونڈا احادیث میں کہیں ایسی جگہ ایسی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی میت کو غسل دیا ہو. آپ کے سامنے آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، لیکن اس میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے غسل دیا. ہو سکتا ہے آپ بھی مباشر رہے ہوں، آپ نگرانی کر رہے ہوں، دوسرے لوگ بھی غسل دے رہے ہوں. اسی طرح صحابہ کے بہت سے یعنی باعزت اور بڑے بزرگ صحابہ لوگ، ان کا انتقال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہاں. البتہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کا سر درد کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاتی تو میں غسل دیتا اور آپ تمہیں کفن دیتا اور دفن کرتا، اپنے ہاتھ سے غسل دیتا. تو حضرت عائشہ غصہ ہو گئی، کہتی ہاں چاہتے ہو کہ ہم مر جائیں پھر دوسری بیوی لا کر کے ہمارے گھر میں بیٹھا ہو. بہرحال یہ حق ہے ان کا، ایک بیوی کا ایک شوہر کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا سر بھی تمہارے سر کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک روایت ملتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مر جاتی ہم سے پہلے تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھ سے کفن دفن غسل دیتا کرتا. لیکن تو پھر اس کا معنی کیا ہوا حدیث کا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے؟ علماء نے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ معنی بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا معنی صحیح ہوتا اس وقت کہ آپ ڈھونڈ ڈالیں کسی حدیث میں بھی آیا ہو کہ پیارے رسول نے خود کسی کو غسل دیا ہو. تو پیارے رسول حکم دیتے تھے. ہاں روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا وہ غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا، اس کے جنازے کو اٹھایا، وہ وضو کرے. یہ پہلے کا حکم تھا. اس حکم کو منسوخ علماء نے کہا کیونکہ یہ پہلے کا حکم تھا. دوسری روایت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میتکم، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان میتکم یموت طاہرا فیکفیکم ان تغسلوا ایدیکم، یعنی ولیس علی غسل میتکم غسل، تمہارے میت کے غسل سے تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ کیونکہ تمہارا میت جو ہے وہ پاک مرتا ہے، البتہ ہاتھ دھو لیا کرو اگر چاہو تو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غسل میت واجب نہیں، غسل میت سے غسل کرنا، میت کو نہلانے دھلانے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ چیز منسوخ ہے. پہلے کا حکم تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن ہر وہ فعل جو پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا. عام طور پر کہتے ہیں کہ علل اقل استحبابی درجے تک باقی رہے گا، اگر کسی کو موقع ہے میت کو غسل دیا تو افضل یہ ہے کہ غسل بھی دے دے، کیونکہ کچھ بھی ہو، بہرحال میت ہو سکتا ہے کسی حالت میں ایسے انتقال کیا ہو کہ بعض نجاستیں نکل گئی ہوں، جو کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے احتیاطاً غسل کر لیا، یہ الگ چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوسری روایت میں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی کافر مسلمان ہو رہا ہے تو اس کے اوپر غسل اسلام واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے اغسال مستحبہ میں ذکر کیا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو آپ کے سامنے مسلمان ہوئے ان کو حکم دیا کہ جا کر کے غسل کرو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامہ ابن عثال عندما اسلم و امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ثمامہ ابن عثال کے قصے میں، یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ میں تفصیل سے آئی ہے کہ بنی حنیفہ میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنی حنیفہ کہا جاتا تھا، اور یہ ثمامہ ابن اوصال کی نسبت حنفی بنی حنیفہ قبیلے کے تھے. مسلمانوں سے ان کی لڑائی ہوئی، وہ ان کی قوم بہرحال شکست کھائی، ان کی قوم کو شکست ملی، اور ثمامہ ابن اوصال جو تھے وہ اپنی قوم کے بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کو قید کر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کا مقصد تھا تبلیغ تھا، نہ کہ تشفی یا لوگوں کو قتل کر کے انتقام لینا، نہیں. اگرچہ ان کی قوم نے مسلمانوں کو ستایا تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روشنی میں حضرت ثمامہ ابن اوصال کو وہ کافر تھے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا. 3 دن تک باندھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو کہتے ما وراءک یا ثمامہ، تمہارے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں قتل کا مستحق ہوں، کیونکہ لڑائی کیا ہے. اور قاعدہ عام تھا پرانے زمانے سے کہ کسی نے لڑائی کیا ہو اور آپ اس کو پکڑیں، جنگ کی صورت میں قیدی کو، غالب قوم کو حق ہوتا تھا کہ قیدی کو قتل کرے یا اس سے فدیہ لے یا معاف کر دے. تو انہوں نے کہا صاف صاف کہ اگر آپ قتل کرنا چاہیں تقتل ذا دم، میں خون دینے کا حقدار ہوں کیونکہ میں نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے. اگر آپ قتل کریں گے تو برحق قتل کریں گے، ناحق نہیں قتل کریں گے، اور اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو ایسے آدمی کو معاف کریں گے جو زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہ بھولے گا، شکریہ کرے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر کے پیسے مانگ رہے ہیں یا اس کا بدلہ مال مانگ رہے ہیں تو جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. 3 دن یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے یہ جواب دیا. 3rd day آ کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کی قید کو یا ان کی بیڑی کو، ان کے بند کو چھوڑ دو. چھوڑ دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے تم فلاں کے باغیچے میں غسل کر لو، پانی رہا کرتا تھا وہاں، جا کر کے غسل کر. امرہ ان یغتسل، وہاں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ غسل کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر مسلمان ہو رہا ہے تو اس کو غسل اسلام کرنا واجب ہے، اور اگر غسل اسلام اس کا نام نہیں دے رہے ہیں آپ تو کب وہ غسل کرے گا؟ اس کو تو پہلی فرصت میں جب نماز کا وقت پہلا وقت آئے گا یا پہلی نماز جب اس کے سامنے آئے گی تو اس کو نماز پڑھنی ہے ہر حالت میں، اگرچہ وہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، اللہ اکبر بھی نہ جانتا ہو، لیکن بہرحال ارکعوا مع الراکعین کے تحت اس کو جھکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، چاہے کچھ کہنا جانتا ہو یا نہ کہنا جانتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع سجدہ کرو، اس کو کرنا ہے. تو اگر وہ صبح مسلمان ہو رہا ہے، اس کا یہ کہا جائے کہ نہیں غسل اسلام واجب نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظہر تک اس کو مہلت ملے گی. ظہر کے وقت اس کو غسل کرنا ہے کیونکہ کفر کی حالت میں وہ جنابت سے پاک نہیں ہوتا تھا، پیشاب وغیرہ کی نجاست سے وہ نہیں بچتے تھے، کفار نہیں بچتے ہیں. اس کو تو غسل بہرحال کرنا ہے، اور کر کے ارکعوا مع الراکعین اس کو کرنا ہی ہے. اس وجہ سے چاہے آپ کہیں کہ غسل اسلام واجب ہے یا نماز کے وقت غسل واجب ہے، تو صحیح بات یہ ہوگی نتیجتاً کہ اسلام لانے کے بعد جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی وقت اس کو غسل کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ ایک کافر جب مسلمان ہوا تو پورے طور پر اس کو پاک ہو جانا ہے. ہو سکتا ہے ایک سجدہ بھی نہ کرے اور اس کی موت آ جائے، تو موت پاکی کی حالت میں آئے. تو یہ مسئلہ جہاں تک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر مسلمان ہوا ہے تو نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو غسل اسلام کرنا واجب ہے. جی، بخاری اور مسلم کی روایت اس میں آئی ہے. الغسل للجمعہ، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. اس مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو غسل اسلام کرنا ضروری ہے. دوسری بات، دوسری حدیث میں آئی ہے یہ بات بھی، القی عنک شعر الکفر، یہ بھی آیا ہے کہ لیکن اس روایت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے اتنی زیادتی کے بارے میں، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سر مٹانا بھی اس وقت واجب ہو گیا، کفر کا سر اور بال جو ہے کفر کا بال اس کو گرا دینا، القی انکشار الکفر. تیسری بات ہے وقتتن، ختنہ بھی کرنا ضروری ہے. خطرے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ فطرت کی چیزوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، فاتمہن. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جن چیزوں کا، جن کلمات کا حکم دیا تھا انہوں نے پورا کیا، تو یہ ختنہ بھی اس میں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولئک ہداہم اللہ فبہداہم اقتدی، مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے مامور ہیں. تو اس بنا پر نئے مسلم کے لیے تین سنت ثابت ہوئی، ایک تو غسل کرنا واجب ہو گیا، دوسرے سر مڈانا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن ختنہ جو ہے، ختنہ کرانا 80 سال کا بھی ہو جائے تو ختنہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود 80 سال کی عمر میں بسولے سے، بسولہ شاید جانتے ہیں آپ جسے لکڑی کاٹا جاتا ہے جس کو عربی میں قدوم کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں انہوں نے اپنا ختنہ خود کیا تھا، اپنا ختنہ خود کر لیا تھا. اور ختنہ چونکہ حضرت امام مالک وغیرہ نے بھی اس کے بارے میں بڑی سختی کی ہے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے ختنہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ختنے کے اندر وہ جو زائد چمڑا ہوتا ہے اس میں بہرحال پیشاب وغیرہ کی نجاست باقی رہ جاتی ہے، تطہیر اس کا امکان نہیں ہوتا پورے طور پر، اس وجہ سے طہارت اس کی حاصل نہیں ہوتی. جب طاہر نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. اس ترتیب کے تحت علماء نے کہا ہے، حضرت امام مالک نے یہ کہا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے رسول کے چچا صحابی جلیل، وہ کہتے ہیں کہ الاقلف لا یحج، جب تک وہ ختنہ نہ کر لیں، جو نیا مسلم ہے اگر وہ ختنہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی سختی کے ساتھ علماء نے حکم دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ادلہ سے بہت سی دلیلوں سے اپنی کتاب تحفۃ الودود اور تحفۃ المودود فی احکام المولود، اللہ کا تحفہ احکام مولود، بچوں کے احکام کے بارے میں، اس میں ختنے کے بارے میں وجوب کا ذکر کیا ہے، دلیلوں کو ذکر کر کے، کہ ختنہ بہرحال ہر شخص پر واجب ہے. بچوں کا ختنہ اس کے ولی امر پر ہے، والد ہو یا چچا ہو، والد نہیں تو چچا وغیرہ. اور اسی طرح اپنا بڑا ہو جائے آدمی، اسلام لایا ہے، ختنہ نہیں ہوا، یا اس کے والدین نے سستی کی، یا کسی ایسے ملک میں پل رہا تھا کہ جہاں ختنہ نہیں کرتے، سب کچھ ہوتے ہوئے جب اس کو معلوم ہوا کہ ختنہ واجب ہے تو خود اس کو اپنا ختنہ کرانا ہے. بہرحال یہ ختنہ وجوب کی حد تک ہے. جی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم، جمعہ کا غسل ہر بالغ پر، محترم کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں کسی کو احتلام ہوا ہے تو اس پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے، سنیچر کے دن نہیں واجب ہوگا اگر احتلام ہو گیا رات کا یا سوموار کو، نہیں. محترم کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے بالغ، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. لیکن یہاں محترم مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ کہ جمعہ عورت پر فرض نہیں، اس وجہ سے مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے. جس کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کو غسل کرنا جمعہ کا واجب ہے اس کے اوپر. اسی طرح مسافر کے اوپر فرض نہیں ہوا تو غسل جمعہ کا اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، جو لوگ فرض کہتے ہیں، اور جو لوگ مستحب کہتے ہیں تو ان حالات میں اس کے اوپر مستحب بھی نہیں ہوگا. عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو اس نے سنت کو پکڑ لیا، اور یہ بہت اچھی سنت ہے. ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل اور ہی افضل ہے. اس حدیث سے، حدیث کا سیاق یا حدیث کی رو ایسی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہوا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا وضو کا ذکر کر کے جمعہ کے دن کہا کہ یہ اچھا ہے اور سنت کا طریقہ ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے. اس سیاق سے، اس رو سے لوگوں نے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ جمعہ کے غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگر واجب کہنا ہوتا تو صرف افضل نہیں کہا جاتا، لیکن عربی کے تعبیر کے اعتبار سے یہ معنی صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر یہی معنی آپ لیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے غسل کی فضیلت اور اس کو افضل کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی واجب چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں افضل یا اخیر کہا ہے، یا سب سے افضل ہے یا سب سے بہتر ہے، وہ واجب نہیں ہوں گی. کلام پاک کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اس اچھا ہونے کی نسبت سے یہ کہیں گے کہ ایمان اور تقوی واجب نہیں ہے. نہیں، اچھائی یا افضلیت بیان کرنے سے کسی چیز کی کا وجوب نہیں جاتا ہے یا وجوب کے منافی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر کر لیا وضو، ٹھیک ہے ایک سنت تو اس نے کر لی، لیکن جس نے غسل کیا تو گویا پورے طور پر وہ طہارت کے احکام کو وہ بجا لائے، یہ سب سے کامل اور افضل ہے. افضلیت کے بیان کرنے سے اس کے وجوب پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ واجب کہتے ہوئے ہر واجب چیز افضل ہوتی ہے. نماز واجب ہے، افضل چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا دلنی علی احب الاعمال الی اللہ، قال الصلاۃ لوقتها، اللہ کی ہاں سب سے پیاری چیز جو ہے الصلاۃ لوقتها. تو سب سے پیاری ہونے کے معنی یہ نہیں ہوا کہ واجب نہیں ہے، واجب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پیارا فرض ادا کرنا ہوا یا پیارا واجب ادا کرنا ہوا. تو اس حدیث کی رو یا اس حدیث کی سیاق سے یہ لینا کہ غسل یوم الجمعہ واجب نہیں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے. دوسری طرح سے آپ ڈھونڈیں جو شاید ملے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک جمع کیا جائے روایات کو، تو علی الاقل یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ کا غسل موقت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے حتی الامکان، کیونکہ صحابہ کرام میں سے اکثر اس کا انکار کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کے لیے نہیں غسل کر سکتا ہے، وہ بعد میں غسل کرے. اور یہ حدیث اسلام کی نظافت کے باب میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی کم از کم ہفتے میں تو ایک بار، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعت ایام، کم سے کم یعنی آدمی کی نظافت کا طریقہ عام طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایت میں آیا ہے کان یغتسل کل یوم، روزانہ غسل کیا کرتے تھے. لیکن اگر میسر نہیں تو دوسرے تیسرے، نہیں میسر ہے پھر بھی کچھ بھی ہو، کتنا بھی مشغول ہو، تو ہفتے کے دن تو ہفتے میں ایک بار تو غسل کر لینا چاہیے، ورنہ اس کے جسم کی یا اس کے جسم کی بو کی مجلس میں بیٹھنے کی اس کی کیا حالت ہوگی. اس وجہ سے بہرحال غسل یوم الجمعہ واجب، کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موٹے اور ایسے نونی کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کو نرم کپڑے میسر نہیں تھے. اس حالت میں ان کو، اور وہ کام بھی کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، اس اور پسینوں میں لتپت ہو جاتے تھے، اس حالت میں آتے تھے. یہاں تک کہ جب ان پر بارش ہوتی تھی، حضرت صحابی خود بیان فرماتے ہیں کہ بارش کے قطرات ان کے کپڑوں پہ جب پڑتے تھے تو یہ ان کی بو جیسے ایک بھیڑ کی بو آتی تھی اس طرح کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے آئے، اور اگر میسر ہو تو نئے کپڑے پہن کر کے آئے. بہرحال تو ان سب حالات کے تحت غسل یوم الجمعہ کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اگر علت یہی ہے تو خاص طور پہ یہ کہا جائے گا کہ جو اپنے جسم سے بدبو یا اور کچھ محسوس کر رہا ہو تو اس کے اوپر تو بہرحال واجب ہو جائے گا. مسئلے میں بہرحال اختلاف تو ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ واجب ہے اور اس کا چھوڑنا حتی الامکان جائز نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئون القرآن ما لم یکن جنبا. یہ روایت جو ہے، حقیقت میں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. بعض لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن اصول حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک صحابی، ایک راوی ایسے ہیں جن کو اختلاط ہو گیا تھا، عبداللہ ابن سلمہ کا نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اور جنہوں نے یہ روایت ان سے لی ہے تو اس حالت میں لی ہے جب حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس روایت کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤن القرآن ما لم یکن جنباً، جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں نہ ہوتے تھے تو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، یعنی اگر اس حالت میں ہوتے تھے تو آپ ہمیں قرآن نہیں پڑھاتے تھے. اس سے یہ مسئلہ حدیث جن لوگوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے اس سے یہ مسئلہ لیتے ہیں کہ جنبی آدمی کے لیے قرآن کا پڑھنا، آپ مسئلے کو دونوں کو الگ رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے تاکید کی ہے، کلام پاک کو چھو کر کے پڑھنا الگ مسئلہ ہے، چھو کر کے بغیر وضو پڑھنا بھی جائز نہیں، چھونا مطلق چھونا نہ پڑھیں آپ بغیر وضو کے جائز نہیں، بغیر وضو کے چھو کر کے پڑھیں جائز نہیں، اور اگر برزبان آپ پڑھ رہے ہیں، یاد ہے آپ کو برزبان، تو آپ اس حالت میں آپ جنابت کے حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھو کر کے جنابت کی حالت میں پڑھ نہیں سکتے یا مطلق چھو نہیں سکتے بغیر کسی حائل وغیرہ کے کلام پاک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کلام پاک کو صرف پاک لوگ چھوئیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو بکر ابن عمر ابن حزم کو ایک خط لکھا، یمن میں ان کو گورنر یا نائب گورنر مقرر